مبارک مجھے میری ویرانیاں ہیں، میرے مرشد محبوب سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی عارف باللہ مجدد زمانہ شیخ العرب والعجم حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے اشعار ہیں، مبارک مجھے میری ویرانیاں ہیں۔ زبان سے تو اے دوست شہبازیاں ہیں، بباطن مگر آہ فاشیاں ہیں۔ یعنی زبان سے تو تقویٰ کے دعوے ہیں، اللہ کی محبت کے دعوے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے دعوے ہیں، لیکن اندر جو ہے گناہوں کا ذوق و شوق ہے، چمگادڑ پن ہے۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ خفاش چمگادڑ کو کہتے ہیں فارسی میں، اور چمگادڑ کی ذوق یہ ہوتا ہے کہ وہ جس منہ سے کھاتا ہے اسی منہ سے ہکتا ہے، الٹا لٹکتا ہے اور اندھیرے میں رہتا ہے۔ سورج دشمنی کی اس کو یہ سزا ملی۔ بھائی دیکھو، بات نہیں کرنی ہوگی، یہاں بات نہیں کرنی ہوگی، جب تک ہم بات کر رہے ہیں تمہیں خاموش رہنا پڑے گا، آواز نہ آئے۔ مجھ کو آواز آتی ہے باتوں کی، ٹھیک ہے؟ لو آج وہ بھی آ گئے۔ آج تم کیسے آ گئے؟ اب تو تم بہت شور کرو گے، ہے نا؟ شور نہیں کرنا، اچھا تم خیال رکھنا ہے، شور باتیں نہ کریں ورنہ پھر باہر چلے جانا۔ خفاش کہتے ہیں چمگادڑ کو، چمگادڑ کا ذوق یہ ہے، گندگی، گندا ذوق ہے، اندھیرے میں رہنا، گناہوں میں رہنا۔ انسان کا باطن میں گناہ ہی گناہ ہے، اور زبان سے اللہ کی محبت کے دعوے ہیں، دین کے دعوے ہیں، شہبازیاں ہیں۔ زبان سے تو اے دوست شہبازیاں ہیں، بباطن مگر خفاشیاں ہیں۔ زبان سے تو اے دوست شہبازیاں ہیں، بباطن مگر حقارت سے مت دیکھ ان عاصیوں کی، توبہ کی برکت سے درباریاں ہیں۔ مولانا علی کا شعر والا سناتے رہتے تھے رحمہ اللہ تعالی ونور اللہ مرقدہ، مرکب توبہ عجائب مرکب است، کہ فلک تازت بیک لہجہ سے پست، تا فلک تازت بیک لہجہ سے پست، کہ توبہ کی سواری عجیب و غریب سواری ہے، کہ ایک لمحے کے اندر پستیوں سے، گناہوں کے کنویں سے نکال کر آسمان پہ پہنچا دیتی ہے، عرش اعظم پہ پہنچا دیتی ہے، اللہ اس کو محبوب بنا لیتے ہیں۔ ان اللہ یحب التوابین، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو محبوب رکھتے ہیں، محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ۔
حقارت سے مت دیکھ ان عاصیوں کی، توبہ کی برکت سے درباریاں ہیں۔ حقارت سے مت دیکھ ان عاصیوں کی، توبہ کی برکت سے درباریاں ہیں۔ جو پرہیز کرے نہیں معصیت سے،
معصیت کے معنی گناہ، گناہ
جو پرہیز کرے نہیں معصیت سے، انہیں راہ میں سات دشواریاں،
پریشانی ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں بھی آ گئے، نماز روزہ بھی شروع کر دیا، گناہوں سے بچنا بھی شروع کر دیا، پھر کیا بات ہے کہ ہماری پریشانی دور نہیں ہو رہی. تو ایک بات تو یہ ہے کہ گناہوں کو مکمل نہیں چھوڑا. کچھ گناہ کر لیتے ہیں، کچھ گانا دیکھ کر سن لیتے ہیں، کچھ تصویریں دیکھ لیتے ہیں، کچھ گندی چیزیں دیکھ لیتے ہیں، کچھ فضول اوقات ضائع کر دیتے ہیں، کچھ غیبت میں ضائع کر دیتے ہیں. بدگمانی کا مرض ہے، غصے کا مرض ہے، حسد کا مرض ہے، تکبر کا ہے، عجب کا ہے، ان کی فکر ہی نہیں ہے. کیونکہ جسمانی مرض تو دکھائی دے جاتا ہے اور روحانی مرض چونکہ دکھائی نہیں دیتا، اندر ہی اندر چھپا رہتا ہے، تو اس کی فکر کم ہوتی ہے، اصلاح کی فکر کم ہوتی ہے. اور یہ بھی وجہ ہے کہ آخرت کی فکر عموماً ویسے بھی کم ہوتی ہے انسان کو. دنیا چونکہ سامنے ہے، دنیا ٹھوس نظر آتی ہے، آخرت یہ مثل خواب نظر آتی ہے، مثل تصور نظر آتی ہے. اور یہی چیز اگر ایمان والے کے اندر کامل ایمان والا ہو جائے تو اس کو یہ دنیا مٹی اور دھواں نظر آئے گا، دھواں، جیسے دھوئیں کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، کوئی قیمت نہیں ہوتی. اور آخرت اس کو ٹھوس نظر آئے گی، تو آخرت کی فکر زیادہ کرے گا. تو ایک تو وجہ یہ ہے دشواریاں پیش آنے کی کہ گناہوں کو پورے طور پر چھوڑتے نہیں ہیں، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ نیت صحیح نہیں ہوتی. نیت یہ ہوتی ہے کہ ہم اللہ اللہ کریں گے تو ہماری پریشانیاں دور ہوں گی، ہمیں رزق میں برکت ہوگی، تو یہ اخلاص نہیں ہے. اللہ کو اللہ کے لیے چاہو، اللہ کی مرضی پر اللہ کے لیے فدا ہو، پھر یہ سب نعمتیں ہاتھ میں ہوں گی انشاءاللہ. مقصود اللہ کو بناؤ. تو یہ دو بڑی وجہ ہے کہ ہماری پریشانیاں دور نہیں ہوتی. ایک تو یہ کہ نیت ہماری صحیح نہیں ہوتی. پھر دیکھتے ہیں ایسے لوگ تھوڑے آتے ہیں دین میں، عمل کرتے ہیں، پھر شیطان ان کو بہکاتا ہے کہ تم تو دین میں آئے تو تمہاری پریشانیاں تو ختم نہیں ہوئی، اور کوئی پریشانی بڑھ گئی، کیا فائدہ ہوا تمہیں، دنیا کے مزے بھی گئے تمہارے ہاتھ سے، چلو لوٹ جاؤ وہیں دنیا کے مزے کرو. اس طرح سے شیطان بہکا دیتا ہے. تو نیت ہم اپنی صحیح کر لیں کہ ہمیں اللہ کے لیے اللہ کو راضی کرنا ہے. اللہ رب العالمین ہے ہمارے پالنے والے، ان کا حق ہے ہمارے اوپر کہ ہم ان کی تابع داری کریں، وفاداری کریں.
جو پرہیز کرے نہیں معصیت سے انہیں راہ میں سب دشواریاں ہیں. جو پرہیز کرے نہیں معصیت سے انہیں راہ میں سب دشواریاں ہیں. زبان سے
دین کی بات سنو، تم تو بڑے ہو گئے ہو، تمہیں دین کی بات سننا چاہیے. یہ ختم ہو جائے پھر کر لینا، اس کو بند کر کے رکھو. اور سب بچے اپنے اپنے باپ کے ساتھ بیٹھے.
اللہ جو پرہیز کرے نہیں معصیت سے
جتنا ضروری ہے اتنا گناہوں کے اسباب سے دور رہنا بھی ضروری ہے. جو بھی چیز گناہ کا سبب بننے والی ہو، چاہے وہ جائز ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس سے گناہ بھی صادر ہونے کا اندیشہ ہے. مثلاً یہ اسمارٹ فون کوئی کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر شخص کا دل گواہی دیتا ہے کہ اس سے بہت نقصان ہوتا ہے. دنیا کا بھی نقصان ہے، آخرت کا بھی نقصان ہے، دونوں نقصان ہیں. تو جس چیز میں شبہ ہو کہ اس سے ہمارا ہم گناہ میں مبتلا ہو جائیں گے، فضولیات میں ہی مبتلا ہو جائیں گے. جو چیز لایانی ہو تو وہ کمال اسلام سے محروم رہ جاتا ہے جو لایانی میں جاتا ہے. من حسن الاسلام المرء ما لا ترکہ ما لا یعنی، کہ حسن اسلام میں سے ہے کہ وہ لایانی کو ترک کرتا ہے. تو لایانی ہزاروں لاکھوں شعبے اس میں لایانی ہے، جس میں نہ دین کا فائدہ ہے نہ دنیا کا بلکہ دونوں کا نقصان ہی نقصان ہے. کتنی چیزیں ہیں اس کے اندر کہ کچھ پوچھے نہیں, اور مارکیٹنگ بھی ٹھیک ٹھاک ہے. ایسی چیزیں ہیں جس کو دیکھ کے خود ہی دل چاہنے لگتا ہے کہ لے لو, اور مٹی ہو جاتا ہے. اکثر چیزیں جلد ہی خراب ہو جاتی ہیں اور پیسہ ضائع ہوتا ہے. مسلمانوں کی معیشت اسی لیے بہت کمزور ہے. بے سوچے سمجھے بس نمائش کے لیے چیز اچھی لگی, سوچا نہیں کہ یہ ضرورت بھی ہے یا نہیں. حکیم الامت نے لکھا ہے کہ اگر ضرورت کے درجے میں رہو گے کہ جو چیز ضروری ہو وہ خرید لیا کرو, اور جو چیز ضروری نہیں ہو اس کو چھوڑ دو, کبھی بھی پریشانی نہیں ہوگی, کبھی تنگی نہیں آئے گی. تنگی جب ہی آتی ہے جب آدمی حد سے آگے بڑھتا ہے, ضرورت سے زیادہ خرچہ کرنا شروع کر دیتا ہے. ایک مصیبت یہ آئے گی ہے کہ ان موبائلوں کی وجہ سے نیٹ کے اوپر چیزیں دیکھ دیکھ کے خریدنے کا دل چاہتا ہے. اور دوسری بربادی یہ احساس محرومی ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں یہ نہیں ہے, ہمارے یہ نہیں, لوگ یہ استعمال کر رہے ہیں, دنیا میں یہ استعمال ہو رہا ہے, ہمارے پاس تو یہ نہیں ہے. احساس محرومی بھی, حالانکہ اس کے نہ ہونے سے کچھ بھی ضرر نہیں ہے, آرام سے زندگی گزار سکتی ہیں. لیکن اب یہ ایک لگ گئی, ہائے ہائے لگ گئی, ہائے ہمارے پاس یہ نہیں, ہائے ہمارے پاس یہ نہیں, اسی کے چکر میں زندگی برباد ہو رہی ہے. تو غرض یہ کہ گناہوں کے اسباب سے بچنا بھی اتنا ہی ضروری ہے, کیونکہ اسباب سے قریب رہتے ہیں تو گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں. میرے مرشد رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, اللہ تعالیٰ کی کیسی رحمت ہے, اپنے بندوں سے کیسا پیار ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلا تقربوا الزنا انہ کان فاحشا, اور ایک جگہ فرماتے ہیں تلک حدود اللہ فلا تقربوا, کہ اللہ کی حدود ہیں, شرعی حدود مقرر ہیں, اللہ کی حدود ہیں, ان کے قریب بھی مت جاؤ. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ تقربو ہو گئے تو تفعلو ہو جاؤ گے. یہ پیار ہے اللہ کا, محبت ہے اپنی بندوں کے ساتھ, کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ میرے بندے گناہوں کے اسباب سے بھی قریب ہوں, ورنہ یہ مجھ سے دور ہو جائیں گے, گناہ میں مبتلا ہو جائیں گے. پہلے ہی خبردار کر دیا. اب کسی دو ملکوں میں جنگ ہو اگر چھڑ جائے تو حکومتیں اپنے اپنے عوام کو اس سرحد سے دور کر لیتی ہیں, پیچھے ہٹا لیتی ہیں کہ بھائی یہاں سے ہٹ جاؤ, یہاں خطرہ ہے, دشمن بمباری کر رہا ہے, تیر اندازی کر رہا ہے, ہلاک ہو جاؤ گے. تو یہ حکومت اپنی رعایا کی رعایت کرتی ہے, اس کے ساتھ معاملہ کرتی ہے بھلائی کا. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بھلائی کا معاملہ فرمایا ہے کہ اسباب گناہ سے بھی, گناہ سے دور رہو, اسباب گناہ سے بھی دور رہو تاکہ تم اس میں مبتلا نہ ہو جاؤ. تو اس سے منزل آسان ہو جاتی ہے, جب اسباب گناہ سے دور ہوں گے تو گناہ کے امکانات کم ہو جائیں گے.
گناہوں کے اسباب سے دور ہو گے تو منزل میں ہر وقت آسانیاں.
میں تو واجبی ذکر کر دیتا ہوں موبائل کے فتنوں کا, لیکن حقیقت میں تو اس کے فتنے اتنے ہیں کے بیان سے بھی باہر ہیں. جس طرح حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بدنگاہی کے اتنے نقصانات ہیں کہ ان کو دائرہ تحریر میں لانا ممکن نہیں, اتنے نقصانات. تو یہ موبائل کے اندر تو اس سے کہیں زیادہ برائی ہیں, بدنگاہی تو ہے ہی ہے اس میں, یعنی گناہوں کا جو ہے وہ تو ہے ہی اس میں, گناہوں کا سرغنہ کہیے کیا کہیے کہ بدنگاہی تو ہے ہی ہے اس میں, اور ساتھ میں اور بھی فضولیات ہیں. یہ شیطان جو بعض لوگ تقویٰ پہ چلنا چاہتے ہیں ان کو ہی گمراہ کر دیتا ہے. چلو بھائی یہ تو گناہ نہیں ہے, اس نیٹ پہ یہ فلاں چیز کی معلومات کرتے ہیں, ذرا ایلو ویرا کے بارے میں معلوم کرتے ہیں, ذرا ٹیلو ویرا کے بارے میں معلوم کرتے ہیں. تو یہ ہزاروں چیزیں اس کے اندر ہیں. ایک چیز آئے گی ایلو ویرا, اس کو اردو میں تو گھی کوار کہتے ہیں, اب وہ ایلو ویرا اس کو امریکن اسٹائل میں بھی کہنا چاہیے کہ میں ایلو ویرا شیمپو استعمال کرتی ہوں, میں فلاں چیز آپ بھی استعمال کریں. ارے یہ گھی کوار ہے جو عام اگ جاتا ہے کیاریوں میں بھی گملے میں بھی, اور ہمارے اطباء اس کو برس سے استعمال کرتے آ رہے ہیں. انگریزوں نے تو ابھی دریافت کیا اس کو کہ اچھی چیز ہے, کھانے میں بھی استعمال ہوتی ہے, طاقت کے لیے استعمال ہوتی ہے, کمزوری میں ہزاروں برس سے استعمال ہو رہی ہے. مگر جناب وہ انگریزوں کی طرف سے جو چیز آئے وہ بہت ہی انوکھی ہوتی ہے. تو اس لیے یہ سب حالات ہیں. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اسمارٹ فون کے اندر تو بدنگاہی کے علاوہ ہزاروں اور خرابیاں ہیں, کہ فضولیات کے اندر بہت زیادہ انہماک ہو جاتا ہے, اور مباح کے اندر بھی زیادہ انہماک گناہوں کی سرحدوں سے ملا ہوتا ہے. اس لیے میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ فرض کی حفاظت کرنی ہو تو واجب کی حفاظت کرو، واجب کی حفاظت کرنی ہو تو سنن موقعدہ کی حفاظت کرو، اور سنن موقعدہ کی حفاظت کرنی ہو تو نوافل کا اہتمام کرو، مستحبات کا اہتمام کرو. جو آدمی مستحبات کا اہتمام کرتا ہے نوافل کا، تو فرائض کا اولا درجے میں وہ حفاظت کرے گا، ان کا خیال کرے گا. یہ مت دیکھو کہ یہ چھوٹا گناہ ہے یا یہ جائز ہے وہ ناجائز ہے. دیکھ، یہی ایک ناجائز چیز ہے کہ خدا تعالیٰ نے تو ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، ہمارا کام ہی اللہ کو یاد کرنا ہے، کوئی اور کام ہی نہیں ہمارے ذمے کیا ہی نہیں اللہ نے. لیکن ہم کتنے کاموں میں مصروف ہیں، کتنی فکریں پریشانیاں لیے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ ہماری آنکھیں کھول دے. اور میں بڑے دکھ کے ساتھ کہتا ہوں کہ مسلمانوں میں جتنی جہالت ہے، اتنی جہالت ہے. میں نے دیکھا ہے، میرا سفر باہر ہوتا رہا ہے تجارت کے سلسلے میں، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ وہاں والے لوگ بھی موبائل کو اس قدر بے دریغ استعمال نہیں کرتے ہیں. اور چھوٹے بچوں کو تو بالکل وہ اس کو پابند بناتے ہیں کہ اس کے اندر وہ گندگی کو استعمال نہیں کر سکتے، اور زیادہ انہماک بھی اس میں ان کو الاؤ نہیں ہے. اب یہ کہ کوئی مجرمانہ ذہنیت رکھتے ہیں وہاں ہر جگہ، تو وہ استعمال تو کرتے ہیں تو نہیں کہہ سکتے، لیکن وہ چاہتے نہیں ہیں. اور جو اچھا طبقہ ہے وہاں، اور جو سنجیدہ طبقہ ہے وہاں کافروں کے اندر بھی، وہ اپنے لڑکوں کو یہ جہاد سکھاتے ہیں، اور گھڑ سواری سکھاتے ہیں، تیراکی سکھاتے ہیں، تیر اندازی سکھاتے ہیں، صحت مند مشغلوں میں رکھتے ہیں ان کو، موبائل سے بہت دور رکھتے ہیں. کاش کہ ہماری بھی آنکھیں کھل جائیں. ہم مسلمانوں میں رسومات کی اتنی بری بری عادتیں ہیں، اتنا پیسہ بے دریغ ضائع کرتے ہیں، اسی لیے ہماری معیشت کمزور ہے. میں دیکھتا ہوں، آپ بھی دیکھتے ہوں گے، جگہ جگہ بھنگی ہے، وہ بھی اسمارٹ فون میں مصروف ہے. کل ہم کہیں عیادت کے لیے گئے تھے اپنے رشتے دار کے یہاں، تو وہاں پر اٹینڈنٹ ہے دن رات کے، لیکن رات کیسے گزارتا ہے؟ موبائل میں گزارتا ہے. اب کیا کرتا ہے ہم یہ نہیں کہہ رہے، ہمیں بدگمانی کرنے کا کیا ضرورت ہے کہ وہ کیا کرتا ہے، لیکن ہر آدمی مشغول ہے. اگر وہ فورس کا کوئی گارڈ بیٹھا ہوا ہے تو وہ بھی موبائل لے کے بیٹھا ہوا ہے رات کو، کیا کرے. چوکی دار ہیں، وہ بھی چار آدمی بیٹھے ہوئے، چاروں کے چاروں الگ الگ اپنا موبائل لیے مصروف ہیں. واہ بھائی واہ، اس قدر خرابی ہے کہ پوچھو نہیں، اور اس قدر بربادی ہے. چلو تم اس سے کچھ دنیا حاصل کرتے تو ہم کہتے کہ تم نے اس سے کچھ فائدہ حاصل کرنے کے لیے لیا ہے، تم تو دنیا بھی برباد کر رہے ہو، آخرت بھی برباد کر رہے ہو. راتوں کو موبائل میں جاگ رہے ہیں اور دن میں پڑے سو رہے ہیں، نہ فجر کی نماز کی ہوش ہے. ارے بھائی چپ ہو، فجر کی نماز کی ہوش نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے کہ اللہ میری امت کو اس وقت میں برکت دے، صبح کے وقت میں برکت دے، اور وہ برکت کا وقت ہم سو کر گزار دیتے ہیں، غفلتوں میں گزار دیتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ کوئی آدمی فجر کی نماز پڑھے اور طلوع آفتاب کے بعد تھوڑا آرام کے لیے لیٹ جائے تو کوئی بات نہیں.
چلو بھائی تم باہر جاؤ، باہر جاؤ. کیوں بول رہے ہو؟ اور اب بولو گے تمہیں ٹرافی بھی نہیں دیں گے. ٹرافی ملتی ہے ہمارے یہاں، وہ نہیں ملے گی. اب نہیں بولنا.
تو یہ کہ مسلمانوں کے اندر جتنی جہالت ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. رسومات کی پیروی کرنا، اس قدر پیسہ ضائع، نمائش میں پیسہ ضائع، کپڑے نئے نئے بنانا. اب یہ بھی اسی میں نئے نئے ڈیزائن کپڑوں کے آ رہے ہیں، صبح و شام آ رہے ہیں. دسیوں کمپنیاں نہیں، ہزاروں کمپنیاں کھل گئی ہیں، اور ان کی دیکھا دیکھی اب یہ ڈیزائن آ گیا. ابھی ہر ڈیزائن پہ جو ہے وہ مر رہے ہیں کہ کاش ہم یہ لے لیتے. اور شوہروں کی جیبوں پہ ڈاکے بھی ڈل رہے ہیں، بعض شوہر جو ہے وہ غریب خرچ کر دیتے ہیں. رسومات ہیں، کپڑے ہیں، میک اپ کی چیزیں ہیں، جیولری ہے، جوتیاں ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہے اس کے اندر، اور اس قدر پیسہ ضائع ہو رہا ہے. مسلمانوں کا معیشت کمزور ہے، بہت ہی برا حال ہے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اقتصاد الاقتصاد نصف المعیشہ، میانہ روی اختیار کرنا نصف معیشت ہے. معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے میانہ روی اختیار کرنا، چاہے وہ گھر کی معیشت ہو چاہے وہ ملک کی معیشت ہو. گھر کی بھی ایک معیشت ہوتی ہے، میانہ روی اختیار کرنا چاہیے. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آرائش بھی ہو آسائش بھی ہو لیکن نمائش نہ ہو. نمائش نہیں ہے، لیکن افسوس کہ ہم نمائش میں اس قدر خرچ کرتے ہیں. اور پھر ایک اور بڑی خرابی بربادی یہ ہے کہ غیروں کے حلیے، غیروں کے طریقے، کسی موبائل کے ذریعے. پہلے یہ نہیں تھا, اب دیکھ رہے ہیں. پہلے تو عورتوں سے نظر بچانی پڑتی تھی, اب مردوں سے بھی نظر بچانی پڑتی ہے. گھٹنے کھولے ہوئے چڈیاں پہنے ہوئے پھر رہے ہیں, گھٹنے کو دیکھنا کہاں جائز, گھٹنے کو کھولنا کہاں جائز. یہ تو سطر میں شامل ہے, مگر افسوس ہے کہ مسلمان اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر چند انچ ٹخنا کھولنا, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ٹخنے کھول کر رکھنا واجب ہے, تو یہ اس پر تو کرتے شرم آتی ہے, اور چڈیاں پہنتے شرم نہیں آتی. دو فٹ تین فٹ اوپر کر لیا اس میں شرم نہیں آتی. زمانہ جاہلیت کی طرف جا رہے ہیں لگتا ہے, کہ زمانہ جاہلیت وہ زمانہ تھا جب انسان کو ہوش نہیں تھی اور پردہ نہیں کرتے تھے, سطر کو نہیں ڈھانک پاتے تھے, پورا جسم نہیں ڈھانکتے تھے, ننگے رہتے تھے. تو وہ زمانہ جاہلیت کے زمانے کی طرف جا رہے ہیں کہ ہم جتنے کم کپڑے ہوں گے اتنے ہی ہم ایڈوانس سمجھ رہے ہیں اپنے آپ کو, حالانکہ وہ اتنے ہی جاہل ہیں. کہ عورت کم کپڑے پہن رہی ہے سمجھ رہے کہ ہم ایڈوانس ہو گئے, بڑے موڈ ہو گئے. کیا موڈ ہو گئے, ایڈوانس کیا ہو گئے, ان کی ایڈوانسمنٹ جہنم کی طرح ہے. ایسے لوگوں کو دیکھو بھی مت, ایسے ماحول میں جاؤ بھی مت. یہ ماحول بھی گناہوں کا اسباب ہے, ایسا ماحول. تو اسباب گناہ سے دور رہنے کا حکم ہے. یہ ریسٹورینٹ کے اندر کیسا ماحول ہے, گندگیاں ہیں, اچھے اچھے لوگ یعنی جو دیندار طبقے ہیں اب وہ بھی جانے لگے ہیں. ایسا دل دکھتا ہے, ایسا دل دکھتا ہے. معلوم ہوتا ہے دل پہ خنجر گھس گیا اندر, کہ جب دینداروں کو میں معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہوٹلوں میں اور وہاں جا کے کھا رہے ہیں, اور گھروں کے اندر برتھ ڈے بنا رہے ہیں, کوئی ویلنٹائن بنا رہے ہیں, پتا بھی نہیں ہے ویلنٹائن کیا ہے. یہ کفر کا عقیدہ ہے ویلنٹائن, مگر وہ ویلنٹائن منا رہے ہیں مسلمان, کرسمس منا رہے ہیں مسلمان. اللہ تعالیٰ بس رحم فرمائے. یہ جو میڈیا جب سے یہ چلا ہے, یہ اسمارٹ فون اور یہ سب چیز, اسی سے ساری برائیاں ہم تو دیکھ رہے ہیں. پہلے یہ سب چیزیں کم تھیں تو کم گناہ تھے, یہ بڑھ گئی ہیں تو گناہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں.
گناہوں کے اسباب سے دور
فرماتے ہیں کہ عشق حق پال لو, عشق حق پال لو, یہ ساری بیماریوں کا علاج ہے, ساری بیماریوں کا.
دوائے دل سالکائیں حق ہے, دلوں میں بہت گرچہ بیماریاں رہے, حق میں ہر غم سے کیوں ہے
مڑیل اٹھانی پڑتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو لوگ ہمارے راستے میں مجاہدہ کرتے ہیں ہم ان کو اپنی طرف راستہ بھی عطا فرماتے ہیں, اور ان کو ہم خود بھی مل جاتے ہیں, منزل مقصود ان کو مل جاتی ہے. تھوڑی مشکل اٹھانی پڑتی ہے, اور وہ بھی مشکل بھی نفس پر اٹھانی پڑتی ہے, ورنہ تو کوئی مشقت والا کام تو دین میں ہے ہی نہیں. نماز کو بھی جو لوگ مشقت سمجھتے ہیں, نعوذ باللہ تعالی من ذالک, در حقیقت وہ نادان ہے, نا سمجھ ہے. اس لیے کہ نماز تو اللہ کی وہ عبادت ہے جو روح کی غذا ہے بھائی, غذا سے تو آرام ملتا ہے, راحت ملتی ہے, ہم اس کو مشقت سمجھتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بہت کچھ ضعف یا تھکن محسوس فرماتے یا کسی بات سے غمگین ہوتے تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے کہ بلال ہماری راحت کا سامان کرو, اذان دو, نماز پڑھیں گے. تو یہ تو نادان لوگوں کا کام ہے جو نماز کو مشقت کی عبادت سمجھتے, جلدی جلدی ٹھونگے ماری جان چھڑائی. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے کہ ہم کتنے بڑے دربار میں حاضری کا ہمیں شرف مل رہا ہے. ارے ایک سجدہ, ارے میرے عزیزوں اور دوستو, ایک سجدہ جس کیفیت سے بھی ہم کر لیتے ہیں نا, یہ مت سمجھو کہ ایسی کیفیت نہ تھی, اس سجدے کو بڑا قیمتی سمجھو. حضرت حاجی صاحب رحمتہ اللہ علیہ سے کسی نے عرض کیا کہ حضرت یہ ہماری اٹھک بیٹھک کا کیا فائدہ, ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن دل تو اس میں ہوتا نہیں, کہیں اور ہی ہوتا ہے, اور کس طرح پڑھتے ہیں. فرمایا کہ مرنے کے بعد اس اٹھک بیٹھک کی حقیقت معلوم ہوگی, اس کو کم مت سمجھو. اور کتنی بڑی امید کی بات فرماتے تھے کہ جب آدمی ایک مرتبہ اللہ کہنے کے بعد دوبارہ اللہ کہتا ہے تو یہ دلیل ہے کہ پچھلا اللہ قبول ہو گیا. اب دیکھو کہ ایک شخص کو خواب میں دیکھا گیا کہ بہت پریشانی ہے, بہت گناہ ہیں, بہت میزان ہلکا پڑا ہوا ہے, گناہ بڑے ہوئے ہیں, تو مغفرت کا سامان ہو گیا, جاؤ بخش دیا. اب کیوں بخش دیا؟ فرمایا کہ ایک مرتبہ اے بندے میرے, ایک مرتبہ تیرے منہ سے غفلت میں میرا نام نکل گیا تھا, غفلت میں اللہ کا نام نکل گیا تھا, تو بس اس پر تیری میں نے بخشش کر دی. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ کا نام ہے ایک شکور. شکور کے معنی ہے, عام لوگ سمجھتے ہیں کہ شکور معنی شکر کرنے والا. شکور کے معنی ہے کہ جو ذات بہت تھوڑے عمل پر بہت زیادہ جزا عطا فرماتے ہیں, بہت زیادہ بدلہ دے دیں, شکور اس ذات کو کہتے ہیں جو تھوڑے عمل پر بہت زیادہ دے دیں. تو خدا تعالیٰ اس طرح حکیم الامت فرماتے ہیں کہ ارے بھائی, اللہ تعالیٰ کو ہمیں عذاب دے کر کیا ملے گا؟ اللہ ہمیں عذاب دینا نہیں چاہتے ہیں, بلکہ اللہ تعالیٰ تو رحمت کے بہانے ڈھونڈتے ہیں, کس طرح میں اپنے بندے کو بخش دوں. تو یہ اللہ اللہ جو ہم کر لیتے ہیں اور کلمہ شریف پڑھ لیتے ہیں, استغفار پڑھ لیتے ہیں, درود شریف, اس پر بہت شکر ادا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ آپ کی مہربانی ہے کہ آپ نے اگر دل نہ صحیح ہمارا لگاوا لیکن زبان کو تو اپنی یاد میں مشغول کر لیا. زبان بھی اگر اللہ کی یاد میں لگ جائے, اللہ کے اللہ اللہ کرنے لگ جائے, تو یہ کوئی کم ہے کہ ہمارے جسم کا ایک عضو آپ کو یاد کر رہا ہے؟ اور اگر دل مل جائے تو سبحان اللہ, دل ملتا رہتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ زبانی ذکر افضل ہے دل کے ذکر سے. حکیم الامت نے فرمایا کہ زبان سے ذکر کرنے میں دل ضرور کہیں نہ کہیں مشغول ہوتا ہے. دل میں آتا ہے تو زبان پہ آتی ہے بات, کیسی باریک بات ہے. بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ دل تو ہمارا لگے, دل لگا ہوا ہوتا ہے, ہم محسوس نہیں ہوتا, اور جو اور زیادہ لگ جائے تو سبحان اللہ. لیکن دل ہوتا ہے, دل میں ہوتا ہے تبھی تو زبان پہ اللہ آتا ہے. دل میں ہوتا ہے جبھی تو انسان نماز پڑھتا ہے. دل مشغول ضرور ہوتا ہے زبان کے ساتھ, جبکہ صرف قلبی ذکر کے اندر زبان مشغول نہیں ہوتی. تو ذکر لسانی افضل ہے ذکر قلبی سے, اس طرح فرمایا. تو بہت بڑی نعمت ہے دوستو, نماز ہے, ذکر ہے, تلاوت ہے, کیے جاؤ انشاءاللہ وہاں بڑے بڑے انعامات ملیں گے انشاءاللہ تعالی. یہ محنت اللہ تعالی رائے گاہ نہیں جانے دیں گے, کسی بندے کی بھی نعمت یہ محنت رائے گاہ نہیں جانے دیں گے.
ریحان ہر غم سے کیوں ہے گریزاں, رہے عشق میں قبر کا نشانیاں ہیں, یہ خون تمنا کا انعام دے تو جو ویرانیاں تھیں وہ آبادیاں ہیں, یہ خون تمنا کا انعام دے تو جو ویرانیاں تھیں وہ آبادیاں ہیں.
جو آدمی اللہ کے لیے اپنے قلب کو ناجائز خواہشات سے ویران کر دیتا ہے, اللہ تعالیٰ اپنے دست مبارک سے اس کے قلب کو آباد کرتے ہیں. میرے دل ناشاد کو وہ شاد کریں گے, برباد محبت کو نہ برباد کریں گے, میرے دل ناشاد کو وہ شاد کریں گے.
یہ خون تمنا کہیں آدے تو جو ویرانیاں مرضی پہ اپنی رضا کر, فقیر دے غزلانیاں ہیں.
دل بادشاہ ہوگا, اصل دل کا غنا حاصل ہوگا. اصل غنا ہے دل کا غنا, جو اللہ کی مرضی پر اپنی مرضی کو فدا کرتا ہے. تو چاہے وہ فقر میں ہو چاہے مال و دولت میں, فقیری سے یہ مراد نہیں کہ وہ فقیری ہو جائے گا, تنگ دست ہو جائے گا, بلکہ اس کو دل کا غنا حاصل ہوگا, دل کا غنی ہوگا. کسی کے مال پر اس کی نظر نہیں ہوگی, وہ اپنے دل میں اپنے آپ کو بادشاہ محسوس کرے گا, شاہوں کا شاہ محسوس کرے گا.
فداؤں کی مرضی سے اپنی رضا کر, فقیر میں دے سلطانیاں.
اور یہ حضرت والا کا مشہور شعر ہے, زبردست شعر ہے, حاصل کلام روح کلام ہے. جو خون پیتا ہے, جو بھی جانور اگرچہ خون پینا تو حرام ہے لیکن جانور خون پینے والا تھا اس کے چہرے پہ خون جھلکتا ہے, اور جو آدمی اپنی ناجائز خواہشات کا خون پیتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی نسبت کی تابانی جھلکتی ہے, وہ سرخی و نورانیت, وہ چمک دمک, وہ آب و تاب اس کے چہرے پہ ہوتی ہے.
جو پیتا ہے تجلی ہر ہر دل کی اثر الگ ہے, تجلی ہر ہر دل کی اثر الگ ہے,
بات جو میں عرض کرتا رہتا ہوں بس مختصرا عرض کرتا ہوں, وہ یہ کہ ہر گھر کے اندر بہشتی زیور کی تعلیم ہونی چاہیے, اگر تعلیم نہ ہو سکے تو مطالعہ ہونا چاہیے, پابندی سے چاہے ایک صفائی کیوں نہ ہو, پابندی سے اس کا مطالعہ بہترین نتائج لاتا ہے. خدا کی قسم اگر اس پر عمل کر لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پر نجات ہو جائے گی اور انشاءاللہ تعالی گھر بھی جنت بن جائے گا. اور ایک بات بہت یاد رکھنے کی ہے کہ شریعت کے مسائل کا علم سیکھنا چاہیے, یہ اپنی مرضی سے دین پر چلنا نہیں ہے بلکہ مسائل کو سیکھنے پر نجات ہوگی, مسائل پر عمل کرنے سے نجات ہوگی, محض فضائل سے نجات نہیں ہوگی. اگر ایک آدمی نماز پڑھے اپنے طریقے سے پڑھے, اپنے طریقے سے مسئلہ گھڑ لے تو نماز قبول نہ ہوئی پھر کیا کرے گا, مسئلہ معلوم ہونا چاہیے, دین کے مسائل کو سیکھنا چاہیے. بہشتی زیور میں ماشاءاللہ یہ سب چیزیں ضروری ضروری مسائل سب لکھ دیے گئے ہیں. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ جزائے جزیل عطا فرمائے, بہت مرتبہ بلند فرمائے آپ کے, کہ آپ نے ایسے ایسے کام کر دیے ہیں کہ قیامت تک ان تعلیمات سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے اور جا رہا ہے. علماء بھی, خواص بھی, عوام بھی, سبھی کے لیے حکیم الامت نے ایسا کام کر دیا. بہشتی زیور بڑی دولت ہے, بڑی نعمت ہے, اس کا مطالعہ ہر مرد و عورت رکھے اور پابندی سے رکھے, تھوڑا تھوڑا کرے, لیکن انشاءاللہ یہ کرتے رہنے سے الحمدللہ صبح کو ہم تھوڑا سا چند باتیں درس میں بیان کرتے ہیں، دس منٹ میں ہمارا حدیث شریف بھی ہو جاتا ہے، بہشتی زیور بھی ہو جاتا ہے، چند باتیں بیان کرتا ہوں، الحمدللہ جو خاص خاص حصے تھے سب پڑھ کے سنا دیے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کل ہی کی بات ہے، شروع کیا تھا ختم بھی ہو گیا، اب دوبارہ سے الحمدللہ ہم نے شروع کیا ہے، وہ سننے والوں کے اصرار پر کہ وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں بہت فائدہ ہوتا ہے آپ دوبارہ اس کو پڑھیں، الحمدللہ دوبارہ شروع کر دیا، تو گھر میں اس کا مطالعہ بہت ضروری ہے، اس میں مسائل کا علم بھی ہو جائے گا، فضائل کا علم بھی ہو جائے گا، بہت کام کی باتیں لکھی ہیں، یہاں تک کہ گھرداری کی باتیں بھی لکھی ہیں، سلیقے کی باتیں بھی لکھی ہیں، حکیم الامت کو کیا کہیے کہ اللہ تعالیٰ بس اپنی شان کے مطابق جزائے خیر عطا فرمائے، ایسا درد تھا امت کا کہ لکھنا بھی سکھا گئے، الف کس طرح لکھتے ہیں، با کس طرح لکھتے ہیں، حساب کتاب سکھا گئے، گنتی کیسے کرتے ہیں، دھوبی کو کپڑے دو کس طرح دیتے ہیں، پوری گھرداری بھی سکھا دی، سلیقہ بھی سکھا دیا، پھر آگے بہت سارے اس میں نسخے بھی لکھ دیے طب کے، اور تو اور دستکاری بھی اس کے نقشہ اس کے اندر بنا ہے، دستکاریاں بھی سکھا دیں گے، لڑکیوں کو سینہ پھرونا سکھاؤ، لڑکیاں بس موبائلوں میں لگی ہوئی ہیں، فیشن میں لگی ہوئی ہیں، کہانیاں ڈائجسٹ پڑھنے میں لگی ہوئی ہیں، برباد ہو رہی زندگی، یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے مسلمانوں میں جتنی جہالت ہے میں نے کسی قوم میں نہیں دیکھی، اللہ تعالیٰ معاف کرے، کافروں کو تو کسی بھلائی کا کوئی اجر ملے گا ہی نہیں، لیکن مسلمان کے لیے بڑا موقع ہے کہ وہ اپنی زندگی کو اللہ رسول کے بتائے ہوئے طریقے سے، دنیا بھی سنوارے اپنی اور آخرت بھی سنوارے، بڑا موقع ہے کہ زندگی بڑی غنیمت ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہر لمحے کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے، تو حکیم الامت نے اس میں کیا کچھ بھر دیا بہشتی زیور میں، حیرانی ہوتی ہے، اس کا مطالعہ ہر مرد عورت کرے اور بچوں کو اس کے مطابق ہم تعلیم دیا کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت، وعن سعد رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سعادت ابن آدم رضاه بما قضى الله له ومن شقاوة ابن آدم تركه استخارة الله ومن شقاوة ابن آدم سخطه بما قضى الله له رواه احمد والترمذی. حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان کی نیک بختی یہ ہے کہ جو کچھ اللہ تعالی نے اس کے لیے مقدر کر دیا ہے اس پر راضی رہے، اور آدمی اب یہ جو لوگ واویلا کرتے رہتے ہیں، ہائے ہائے کرتے رہتے ہیں، شام کو شوہر آیا بس اس کا دماغ کھاتے ہیں کہ ہمیں یہ چاہیے، یہ نہیں، یہ فلاں نہیں، دماغ نہیں، اپنی رضا پر راضی رہیں، ضرورت کا سامان تو منگانے میں کوئی حرج نہیں، لیکن بہت سی ایسی فضولیات کا مطالبہ عورتیں کرتی ہیں، اور کرنا کیا چاہیے کہ اپنے مقدر پر راضی رہے، اور اس کی نیک بختی ہے کہ جو کچھ اللہ نے اس کے لیے مقدر کر دیا اس پر وہ راضی رہے، اور آدمی کی بدبختی یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے خیر اور بھلائی کو مانگنا چھوڑ دے، اور انسان کی بدبختی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ اس کے مقدر میں لکھا ہے وہ اس سے غضبناک اور ناخوش ہو. تشریح میں ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آدمی کو چاہیے کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرتا رہے، یعنی تانے کوسنے اور شکایت واویلا نہیں کرنی چاہیے، خیر طلب کرتا رہے، کسی کو بد دعا نہ دے، دعا ہی دے، جب بھی دے دعا دے، جب اللہ تعالیٰ بد دعا قبول کر سکتے ہیں تو کیا دعا قبول نہیں کر سکتے، تو بجائے بد دعا دینے کے ہم دعا کیوں نہ دیں، تو فرمایا کہ خیر طلب کرتا رہے، اور پھر جو کچھ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے اس پر راضی رہے، اور راضی ہونا قضائے الہی پر بڑی نعمت ہے، یعنی تسلیم و رضا کے ساتھ رہنا بڑی نعمت ہے، اس مقام کا نام افہم ہے، اور ابن آدم کے لیے بڑی سعادت ہے، کیونکہ جب بندہ تقدیر الہی پر راضی رہتا ہے تو عبادت کے لیے فارغ رہتا ہے، برعکس اس کے کہ ناراض ہو فیصلہ الہی سے، ہر وقت متفکر اور پریشان رہتا ہے، کیونکہ کوئی انسان مصائب اور حوادث سے خالی نہیں، اہل اللہ تسلیم و رضا کی برکت سے ہر حال میں پرسکون ہے، خوشا حوادث پہ ہم خوشا یہ اشک رواں، جو غم کے ساتھ ہو تم بھی تو غم کا کیا غم ہے، وہ تو کہیے کہ تیرے غم نے بڑا کام کیا، ورنہ مشکل تھا غم زیست گوارا کرنا، ہر فکر اور ہر تردد میں استخارہ اور استشارہ، استخارہ اور استشارہ معنی مشورہ، مشورہ کر لے، پھر انشاءاللہ تعالیٰ کوئی خطرہ نہیں. جیسا کہ حدیث میں ہے، بشارت ہے استخارہ، اللہ تعالیٰ سے مشورہ کرنا، اور استشارہ اہل تجربہ عاقل بندوں سے مشورہ لینا ہے. ما خاب من استخارا ولا ندم من استشارا ولا عال من اقتصدا. نہیں نامراد ہوا جس نے استخارہ کیا، اور نہیں نادم ہوا جس نے مشورہ کیا، اور نہیں تنگ دست ہوا جس نے خرچ میں میانہ روی کی، یعنی فضول خرچی سے احتیاط کی اور اعتدال کی راہ پر خرچ کیا. حضرت مولانا حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غم سے نفس کو تکلیف ہوتی ہے، مگر روح میں نور پیدا ہوتا ہے. میکدے میں نہ خانقاہ میں ہے جو تجلی دل تباہ میں ہے، اور عارف جنون درد پسندی نے بارہا ٹھکرا دیا وہ غم جو غم جاویدانہ تھا. انسان اپنے خیر و شر کو نہیں سمجھ سکتا. حق تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں عسى ان تکرہوا شیئا وهو خیر لکم وعسى ان تحبوا شیئا وهو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. قریب ہے یہ کہ تم بری سمجھو کسی چیز کو اور بھلی ہو تمہارے لیے، اور قریب ہے کہ درست سمجھو کسی چیز کو اور وہ بری ہو تمہارے لیے. اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں غسل، فرائض غسل، غسل کا مندرجہ بالا طریقہ سنت کے موافق ہے. غسل میں بعض چیزیں فرض ہیں کہ ان کے بغیر غسل درست نہیں ہوتا اور آدمی ناپاک رہتا ہے، لہذا غسل کے فرائض کا علم ہونا ضروری ہے. غسل میں صرف تین چیزیں فرض ہیں، کلی کرنا اس طرح کہ سارے منہ میں پانی پہنچ جائے، اور مبالغہ بھی کرنا حلق تک پانی پہنچانا اگر روزہ نہ ہو، روزہ ہو تو پھر حلق میں پانی نہ ڈالے. ناک میں پانی ڈالنا جہاں تک ناک کا نرم حصہ ہے، اچھی طرح ناک کو چھنک کر صاف کر لینا چاہیے ورنہ پانی پہنچتا نہیں، اور سارے بدن پر پانی پہنچانا. نشرتی فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کے بعض معجزات میں متعلق آگ، یعنی آگ سے متعلق معجزہ. جیسے صحیحین میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایام غزوہ خندق میں انہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت کے لیے ایک بکری کا بچہ ذبح کیا، اور ایک سا یعنی تین سیر سے کچھ زائد جو کا آٹا تیار کیا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر چپکے سے اس کی اطلاع کی، اور عرض کیا کہ آپ ماں چند آدمیوں کے تشریف لے چلیے. آپ نے تمام اہل خندق کو کہ 1000 سے پکار کر جمع کر لیا اور ساتھ لے چلے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ہانڈی مت اتاریو اور آٹے کو مت پکائیو جب تک میں نہ آؤں. بعد اس کے آپ تشریف لائیں اور آب دہن مبارک گوندے ہوئے آٹے میں اور ہانڈی میں ڈالا اور دعائے برکت کی، اور آپ نے فرمایا کہ ایک پکانے والی اور بٹوا لو اور شوربہ نکال نکال کے ہانڈی میں سے دو، اسے چولہے پہ سے نہ اتارو. جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ 1000 آدمی تھے، قسم ہے خدا کی سبوں نے کھایا اور ہماری ہانڈی ویسی ہی جوش میں رہی اور آٹا اتنا ہی رہا جتنا پہلے تھا. فائدے میں لکھا ہے کہ اس سے عالم آتش میں بھی ایک امر خارق ظاہر ہوا، یعنی معجزہ ظاہر ہوا آپ کا، کہ آگ کا اثر شوربے میں کہ کم کر دینا ہے واقع نہیں ہوا. اللہ سبحان. اچھا بھائی، بس اللہ تعالیٰ قبول فرمائے جو کچھ عرض کر دیا، مجھے بھی سب دوستوں کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. یا اللہ ہم سب کو تقویٰ کامل نصیب فرما. یا اللہ اپنی مرضی پر جینا مرنا نصیب فرما، اور نفس و شیطان کے راستے سے ہمیں بچا، اور غیروں کے، کافروں کے، یہود و نصارہ اور ہندوؤں کے رسموں سے اور ان کے طریقوں سے ہماری کامل حفاظت فرما. اے اللہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کا ہمیں عاشق بھی بنا دے، عامل بھی بنا دے. جی جان سے اللہ سنتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرما. اللہ ہمارا ظاہر بھی بنا دے، باطن بھی بنا دے. اللہ ہمارا ظاہر بھی پیارا کر دے، باطن بھی پیارا کر دے. یا اللہ کوئی کمی نہ رکھیے، ہم کو اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما دیجیے، ہم کو، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے دوستوں کو، اور تمام مسلمانوں کو اللہ ان کے گھر والوں کو عجز فرما کر اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما دے. تمام بیماروں کو صحت کاملہ اجرہ مستمرہ عطا فرما دے. بے روزگاروں کو آسان حلال بابرکت روزی عطا فرما. فرما دے. اللہ ہم جیسے سست اور غافلوں کو جو دنیا کے اللہ دنیا داری میں پھنسے ہوئے ہیں, اے اللہ ہم سب کو آخرت کا بندہ بنا دے. اللہ اپنا عاشق صادق بنا دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی عطا فرما دے. الہ العالمین الہ العالمین, ہماری دنیا بھی بنا دے, آخرت بھی بنا دے. اور جن بچوں کے رشتے نہیں ہوئے, اے اللہ ہم کو اپنے رحمت سے جلد از جلد نیک اور صالح دیندار محبت والے رشتے عطا فرما دے. اور بے اولادوں کو صاحب نیک صالح اولاد بنا دے. ہم کو, ہمارے گھر والوں کو, ہماری اولادوں کو, اے اللہ ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو بھی جلد فرما کر اولیاء صدیقین کا اے اللہ فیصلہ فرما دے. اور اے اللہ ہم سب کو, ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما دے. اور اے اللہ جو بھی جس کے دل میں بھی جو بھی جائز حاجت ہو, اے اللہ خزانہ غیب سے اس کی حاجت پوری فرما. جو کسی مسئلے پریشانی میں گرا ہو, اے اللہ اس کے مسئلے کو حل فرما دے, پریشانی کو دور فرما دے. اللہ ہم سب کو سکون اور چین اور عافیت کی زندگی نصیب فرما, عافیت دارین عطا فرما, ہر پریشانی سے نجات عطا فرما, سکون چین اور عافیت نصیب فرما, تسلیم اور رضا کے ساتھ رہنا نصیب فرما. اے اللہ رضا بالقضا نصیب فرما, اخلاص نصیب فرما. اے اللہ اپنا وفادار بنا لے. اے اللہ 100% وفادار بنا لے. اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. اللہ میرے مشائخ کو جزائے جزیل عطا فرما, اور میرے موجودہ شیخ کو اے اللہ صحت کاملہ حاضرہ مستمرہ عطا فرما. حضرت کے گھر والوں کو اور احباب و خدام کو بھی اے اللہ, سب مسلمانوں کو اللہ صحت کاملہ حاضرہ مستمرہ اور عافیت دارین عطا فرما, اور رزق جسمانی اور رزق روحانی دونوں میں خوب خوب برکت عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو نور والی زندگی عطا فرما. اے اللہ میرے مشائخ سابقین کی قبور مبارک کو نور سے منور فرما, ان کے درجات بہت بہت بلند فرما. اے اللہ میرے والدین کی اور جن لوگوں کے والدین دنیا سے چلے گئے, اللہ ان کی بے حساب مغفرت فرما. تمام مسلمانوں کی بے حساب مغفرت مقدر فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد لله رب العالمين وصلى الله على النبي الكريم برحمتك يا ارحم الراحمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.